بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد پر، اللهم صل على محمد محمد عجل فرج. امین کرام، ماہ مبارک رمضان اب تقریباً اختتام پر ہے، اور ماہ مبارک کی بڑی راتوں میں سے آج کی رات شاید آخری بڑی رات اس عنوان سے قرار پاتی ہے. ہر انسان جو عقل و شعور رکھتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام کے آخر میں کام کا حساب لیتا ہے، کہاں پہنچے بالآخر. آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کوئی سفر کرتے ہیں، آپ جو کام بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، آخر میں بالآخر چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ نتائج کیا رہے. اتنی سرگرمی ہوئی، اور اس سرگرمی کے نتیجے میں، ایکٹیویٹی کے نتیجے میں اگر کچھ خاص چیز نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہوا. اور اس میں ہم دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دو تین چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جتنا ہم نے کام کیا، محنت کی، اس کے حساب سے کیا نتیجہ ملا. دوسری بات یہ کہ جو نتیجہ ملا، آیا وہی تھا جو ایکسپیکٹڈ تھا، جو ہم سمجھ رہے تھے وہی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نتیجہ مل گیا جو ہم سمجھ رہے تھے تو بہت اچھا ہوا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی. اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ نتیجہ نہیں ملا جو ہم سمجھ رہے تھے، اب کیا ہوگا. خاص کر اس آخری مسئلے کے اندر جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان سنہری موقع تھا ایک سال کا، اگر اس کے اندر بھی نہیں ہوا تو آگے پھر اب کیا ہونا ہے، اور پورے سال کے اندر ہمارا سفر کہاں پہنچے گا. اس عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی، اور ان عرائض کو پیش کرنے کے لیے ہم نے قبولیت ہے ماہ رمضان عنوان رکھا ہے. ماہ مبارک رمضان میں قبولیت کسے کہیں گے، اور اس کی قبولیت کے آثار کیا ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. خدا تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں ہم سے عبادت چاہیے، بندگی چاہیے. عبادت اور بندگی اگر بے اثر ہو، حتیٰ اس دنیا کے اندر اگر بے اثر ہو، تو انسان سوال کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاہی کیوں ہے. پھر ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ عبادت اور بندگی خدا تعالیٰ نے دی ہے، اس کا اثر قیامت کے دن ظاہر ہونا ہے. وعید ہے خدا تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیجے، اس دنیا کے لیے شریعت بھیجے، اور اس شریعت کے اندر جو چیزیں ہوں وہ ایسی ہوں جس کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، اور صرف آخرت میں اس کا اثر ہوگا. شریعت تو دنیا کے لیے آئی ہے. جب ہم کہتے ہیں شریعت، تو شریعہ کہتے ہیں پانی کے راستے کو. پانی اگر کسی راستے پہ چل نکلے اس کو شریعہ تعبیر کیا جاتا ہے. البتہ آج کل پانی کا چلنا بڑا خطرناک ہو گیا ہے، آج کل شریعت بڑی خطرناک ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ دریائے سندھ دو دریا بن کے چل رہے ہیں، ایک اصلی دریائے سندھ اور ایک وہ جو پانی کہیں سے بریک ہو کر باہر نکل گیا ہے اور وہ دریائے سندھ بنا لیا ہے. اصلی والا تو مصیبت ڈھا ہی رہا ہے، زیادہ مصیبت وہ مصنوعی والا ڈھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جعلی شریعت بہت نقصان پہنچاتی ہے، جعلی شریعت بہت نقصان پہنچاتی ہے، ایسے کام کر ڈالتی ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا. خیر، خدا نے شریعت بھیجی ہے، شریعت دین کے لیے، دین بھیجا ہے، اس دنیا کے لیے بھیجا ہے. ہاں، اس دنیا کا اس دنیا سے ایک رابطہ ہے، جو اس دنیا میں شریعت کے مطابق عمل کرے گا اس کی آخرت بھی بن جائے گی. لیکن سوال وہ باقی ہے، دنیا میں کچھ ملنا ہے نہیں ملنا ہے. خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر شریعت دنیا میں نہ دے سکے، کوئی اور فکر قطعاً نہیں دے سکتی. یہی ہے، اسی نے دینا ہے سب کچھ. یعنی ہم کہیں نعوذ باللہ تعالی کسی کو آخرت چاہیے اللہ کا دین اختیار کر لے, شریعت اختیار کرے, دنیا چاہیے کچھ اور کرے, نہیں کچھ اور نہیں کرے, دنیا بھی چاہیے تو یہی دین ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. البتہ دنیا سے کیا چاہیے یہ دین سمجھائے گا کہ دنیا سے جو کچھ آپ کو چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے. تو شریعت سب کچھ ہے, دین میں بھی دے گا, دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. اب یہ ہے کہ اس شریعت نے ہمیں دنیا میں دینا کیا ہے؟ آیا ہمارے اہداف طے ہوئے ہیں کہ ہم نے شریعت سے کیا لینا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو شریعت کے اہداف ہوں گے ماہ مبارک رمضان اسی کے لیے آیا ہوگا. ماہ مبارک رمضان شریعت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے, شریعت کا حصہ ہے. تو میں عرض کروں, بعض اوقات ہم لوگ بڑے بنیادی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بنیادی فیصلوں کی اساس صحیح نہیں ہوتی, بہت بنیادی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. میرے ذہن میں اس کی مثال ایسے آتی ہے جیسے فرض فرمائیے کوئی بچہ کسی اسکول میں داخلہ لے اور وہ یا اس کے والدین داخلہ لیتے وقت صرف بلڈنگ دیکھیں اور فیصلہ کر لیں گے داخلہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. بنیادی فیصلہ کیا ہے, شاید 10 سال زندگی کے اس سے متاثر ہوں گے اور بعد میں جو متاثر ہوں گے اس کا وہ سوچ بھی نہیں پا رہا, لیکن فیصلے کی بنیاد احمقانہ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ بلڈنگ کا اسٹرکچر کیسا ہے, ڈیزائن کیسا ہے, اٹریکشن ہے یا نہیں ہے, اس نے بلڈنگ دیکھی. ہم لوگوں کے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہم لوگ کسی خاص موقع کے اوپر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, اس فیصلے نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ ٹریفک کی مشہور آوازیں پوری دنیا میں گونجتی ہیں. ہر ایسے لیکچر کے بعد مجھے ای میلز ملتی ہیں کہ کیا کسی ایسی جگہ نہیں ہو سکتا جہاں یہ ہارن اور بسوں کی آواز سنائی نہ دیتی ہو. میں معذرت کی, میں بیوس ہوں, زیادہ زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ پنکھے بند کروا دیے. لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی کیا مشکل ہے, کہاں سنائی نہیں دیتا. میں بھی سارے مائکس لگا لگا کے پریشان ہو گیا کہ بھائی میں کہاں لگاؤں مائک کو, کس طرح سے لگاؤں. بلوٹوتھ مائک لگا لیا, یہ مائک لگا لیا, وہ مائک لگا لیا. پھر اس دفعہ میں نے کہا بھائی ایگزاسٹ بند کرو, پنکھے بند کرو. تو وہ بالآخر آپ بس کو تو نہیں روک سکتے, بس نے تو یہیں سے گزرنا ہے, ہارن بھی اس نے یہیں آ کے بجانا ہے. اس کو پتہ ہے اندر درد ہو رہا ہے, باہر آ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ بعض اوقات فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, سخت فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, بڑے اہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا ہوتا فیصلے کس بنیاد پہ کرنے تھے. میں نے عرض کیا کوئی تعلیمی نظام میں جا رہا ہے, کسی ادارے کے اندر جا رہا ہے, بلڈنگ دیکھ کر جا رہا ہے. تو مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے ایجوکیشنل کیریئر کا انتخاب کر رہا ہے صرف یہ دیکھ کر کہ اس میں پیسہ کتنا ملے گا, یا مثال کے طور پر کوئی دوست کا انتخاب کر رہا ہے صرف یہ دیکھ کر کہ دوست مشہور ہے, طاقتور ہے, صاحب ثروت ہے. انتخاب, صحیح انتخاب کر لینا اور صحیح انتخاب کے لیے صحیح معیار چاہیے, یہ بہت مشکل کام ہے. معیار بہت مشکل سے ملتے ہیں. اور یہ جو ہمارے اور آپ کے مجتہدین ہوتے ہیں, مجتہدین کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکم دے سکتے ہیں, شریعت کے معیار کو پہچانتے ہیں, اس خاطر ان کا حکم صحیح حکم ہو جاتا ہے, شریعت کے معیار جان جاتے ہیں. مثلا شہید مطہری میں جو خاص بات ہے, آپ دیکھتے ہیں شہید مطہری کتابیں اتنی ریکمینڈیڈ ہیں. امام خمینی نے فرمایا کہ شاید مطہری وہ واحد رائٹر ہے جس کی ساری کتابیں اچھی ہیں. انہوں نے جملہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. خاص بات کیا ہے, یوں احساس ہوتا ہے جیسے شہید مطہری کے پاس اسلام کے معیار ہاتھ میں تھے. ان کے سامنے کوئی فلاسفر رکھا جاتا تھا, ان معیارات کے تحت جو اسلام نے دیے وہ طے کر سکتے تھے کہ یہ فلاسفر کتنے فیصد مسلمان ہے, اس کی فکر صحیح ہے یا غلط ہے, یہ طے کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ یہ طے کر سکتے تھے چونکہ معیار ہاتھ میں تھے. تو آپ جب بھی دین پہ عمل کرنے لگیں, حتی الامکان کوشش کریں معیار آپ کو بتاؤ, کس معیار کے تحت فیصلے کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا ہم لوگ بعض اوقات بہت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری زندگی, ہماری آخرت متاثر ہو سکتی ہے, لیکن نہیں جانتے کہ فیصلے کا معیار کیا ہے. پھر ایک مثال یاد آئی, ایک دوست ہیں, ان کے لڑکے کا کیس میرے پاس آیا, اس کو لے کر آئے کہ اس کے کوئی اپنی زوجہ سے انبن ہو گئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس لڑکی کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا کہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے, بالکل پلین. یہ بھی جائے صحیح, ساری اطلاعات ملتی رہیں گی آپ کو کراچی میں کیا ہو رہا ہے صحیح. تو اس نے کہا صرف خوبصورتی کی وجہ سے. تو اس کے والد نے کہا تمہیں یاد ہے میں نے اسی وقت تم سے کہا تھا کہ تم اس سے نقصان اٹھاؤ گے چونکہ تم نے غلط معیار کے اوپر فیصلہ کیا ہے. اچھا یہ میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں آپ کے سامنے, جو مجھے بھی ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے, جس دن آپ حکم خدا پہ کمپرومائز کرتے ہیں, جس چیز کی خاطر کمپرومائز کریں گے وہیں سے مصیبت آنی ہے. اس نے خوبصورتی کی خاطر حکم خدا پہ کمپرومائز کیا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں, بہت اٹھانی پڑیں, یہاں تک کہ سپریشن ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. معیار ہاتھ میں ہونے چاہیے. اب اس بات کو منطبق کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان پر. ماہ مبارک رمضان میں معیار کیا تھا, اس معیار کو حاصل کیا یا نہیں کیا, لب لباب کیا ملنا تھا ہمیں. اب اس میں چند آراء کو دیکھ لیتے ہیں, لوگوں کی رائے کس طرح کی تھیں, اور انہیں آراء کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا تنقیدی جائزہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک رائے یہ, ایک رائے یہ, ایک رائے یہ, اس رائے میں اتنا صحیح, اس رائے میں اتنا صحیح, اس رائے میں اتنا صحیح, تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ہم میں کتنا صحیح تھا اور کتنا غلطی ہو گئی ہم سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے, اس میں عبادتیں بےتحاشا ہونی چاہیے. اچھا معمولاً جب ہم اور آپ پہلی رائے دیتے ہیں تو معمولاً صحیح نہیں ہوتی, تو لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ پہلی رائے صحیح نہیں ہوگی, تو لیکن بات تقریباً صحیح لگ رہی ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے, اس میں عبادتیں بےتحاشا ہونی چاہیے. عبادتیں بےتحاشا کرتے ہیں, یہ کم سوچ پاتے ہیں کہ عبادتوں کی روح کیا ہونی چاہیے. عبادتیں ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے قدیم زمانے میں لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا, اب کم ہو گیا ہے, ہر روز ایک سپارہ پڑھتے تھے, ہر روز ایک سپارہ پڑھتے تھے, 20-15-20 منٹ کے اندر ایک سپارہ ختم ہو جاتا تھا, ہر روز ایک سپارہ پڑھتے تھے. اس ایک سپارے پڑھنے سے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اس کو ضروری سمجھتے تھے. اس طرح بہت سارے لوگ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں. ایک رائے یہ بنی کہ عبادتیں بہت زیادہ ہونی چاہیے, اچھا ہے کہ ہونا چاہیے, صرف ایک مشکل ہے, عبادت بغیر روح کے مؤثر نہیں ہے. آپ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں پڑھے چلے جائیں, پڑھے چلے جائیں, بغیر سوچے سمجھے دعائیں پڑھے چلے جا رہے ہیں. جو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں, جیسے ہم لوگوں کے یہاں دعائیں جوشن کبیر اس طرح سے پڑھی جاتی ہے, معمولاً بغیر سوچے سمجھے. البتہ کچھ لوگوں کو اسامی خدا کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو وہ لوگ بچ جاتے ہیں اس مشکل سے. یا دعائیں ابو حمزہ صومالی پڑھی جاتی ہے, بعض اوقات بہت تیز تیز پڑھی جا رہی ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا ہو رہا ہے. بہت عبادات کر لیتے ہیں, مثلا 4 گھنٹے کے اعمال میں پتا نہیں کون کون سے دعا, کون کون سے ذکر, پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا. صرف ایک مشکل ہے, یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ٹیکسی کے میٹر کی طرح عبادت چلتی ہے. جیسے ٹیکسی کا میٹر ہے نا, کہ اس نے ایک دفعہ ڈاؤن کر دیا, اب میٹر بننا شروع ہو گیا. اچھا اب آپ گاڑی کھڑی رکھیں تو بھی بنے گا, گاڑی چلاتے رہیں تب بھی بنے گا. بلکہ بعض ٹیکسی والے بہت ہوشیار ہوتے ہیں, وہ کھڑی بھی کا تیز کرتے ہیں, کھڑے بھی کا تیز کرتے ہیں, وہ پتہ سگنلز وغیرہ پہ کھڑی ہوگی, اس میں تیز تیز چلتا ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ماہ رمضان میں عبادتیں کرنی ہیں, اور یہ گاڑی کے میٹر کی طرح ہے, جتنی زیادہ کریں گے, جتنی زیادہ عبادتیں کریں گے ماہ مبارک اچھا گزرا ہے. اس کے مقابلے میں کہ کچھ نہ کرے یہ فکر بہتر ہے, اس کے مقابلے میں کہ کچھ نہ کرے پھر یہ فکر بہتر ہے کہ چلو کم از کم ماہ مبارک رمضان کے نام پر 4-5 گھنٹے ایک جگہ بیٹھا تو رہے گا, ایسی جگہ بیٹھا رہے گا جہاں دین کی فضا ہوگی, ثقافت دی. اس سے تو اچھا تھا نا کہ تھڑے بھی جا کے بیٹھ جاتا, وہاں پہ گلیوں کے اندر جا کر گھوم رہا ہوتا, پان گٹکا کھا رہا ہوتا, اس سے تو بہتر تھا کہ یہاں آ کے بیٹھا ہے, کم سے کم دین کا ماحول ہے, ایک آدمی پڑھ رہا ہے, یہ سن رہا ہے, گرچہ سمجھ کچھ نہیں رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں, چلو یہ بھی صحیح ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے, جیسے اس کی ایک اور مینٹیلٹی عرض کرتا ہوں, اس کے پیچھے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے وہ جو حساب کا میٹر ہے, ثواب کا میٹر, وہ بہت تیزی تیزی سے گھوم رہا ہے, صحیح ہے, تو وہ اپنے دل پہ جبر کرتا رہتا ہے کہ اس دعا کو بھی پڑھ لوں چونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس پہلی فکر کے اندر مین لاجک کیا ہے, عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے, اور عبادتیں گویا ثواب کا ایک میٹر لے کر آئی ہیں, جو یہ عبادت کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. تو بعض اوقات وہ ایک دعا دیکھتا ہے اس کے نیچے لکھا ہے اس میں 1000 حج کا ثواب ہے, دوسری دیکھتا ہے اس کے اندر لکھا ہے 1000 حج اور 5000 عمرے کا ثواب ہے, تو کہتے ہیں یہ دوسری والی پڑھنی چاہیے, اس میں ثواب زیادہ لکھا ہے. تو یہ ایک تاجرانہ ذہنیت کے ساتھ عبادت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بندہ خدا نہیں سمجھ پایا عبادت ہوتی کس لیے, یہ سب ہے کس لیے, ان سب کے پیچھے آداب کیا ہیں. یہ ایک آدمی ہو گیا, یہ ایک فکر ہو گئی. دوسری فکر کیا ہے, دوسری فکر میں یہ ہے کہ عبادت صرف ظاہر میں ہو یہ کافی نہیں ہے, عبادت روح سے ہونی چاہیے، عبادت جوش اور جذبے سے ہونی چاہیے. اچھا عبادت کا جوش اور جذبہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا جوش اور جذبہ یہ ہوتا ہے کہ خدا متعالیٰ کے قرب کو احساس کرے، خوف خدا کو احساس کرے، اپنے آپ کو مثال کے طور پر جنت اور جہنم کو گویا احساس کر کے ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں، خدا متعالیٰ کی بندگی کو سمجھتے ہوئے اس کام کو کرے. اب میں جتنے بھی جملے بولتا چلا جاؤں گا عبارت میں تنوع آتا چلا جائے گا، مفہوم سب ایک ہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا دل خدا سے نزدیک ہونا چاہیے. اس خدا سے نزدیک ہونے میں کیا ہوگا؟ مثلاً فرض فرمائیے 4 گھنٹے عبادت کرے گا، 4 گھنٹے تک اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں خدا متعالیٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں 4-5 منٹ 10 منٹ ایسے آئیں گے جب واقعاً خدا متعالیٰ کے حضور کو اپنے دل میں احساس کرے گا. تقریباً کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جب انسان بے خبر ہو جائے گا اپنے آپ سے، صرف خدا متعالیٰ کی ذات مبارک کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس بے خبری کے عالم میں گویا خدا متعالیٰ سے ایک اٹیچمنٹ اس کے اندر بن جائے گا. اس اٹیچمنٹ کے اندر خدا متعالیٰ کی محبت کو شدت سے اپنے دل میں احساس کرے گا. یوں احساس ہوتا ہے جیسے عبادتوں کی اصلی روح یہ چند لمحات ہوتے ہیں، باقی سب مقدمہ ہوتا ہے، باقی سب مقدمہ ہوتا ہے. آپ نے اگر دعائے کمیل کو دیکھا ہو تو یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ دعائے کمیل موج کی طرح ہے، سمندر کی موجوں کی طرح. اگر آپ دعائے کمیل کو دیکھیں تو اس میں ایک دفعہ یوں بالکل پرسکون جملے چل رہے ہوتے ہیں تیزی تیزی سے ایک دم، پھر ایک دم سے ٹرن لے کر جیسے امیر المومنین نے ایک دم سے اٹھان لینا شروع کی اور پروردگار عالم کی طرف پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، پھر ایک جگہ پہ پیک پہ لے جا کر پھر تھوڑا سا روکا، روک کر پھر تھوڑا سا دھیما ہوا لہجہ، دھیما ہوا، پھر دوبارہ سے ایک دم سے اس نے پیک پکڑنا شروع کر دی. تو گویا کیا ہے، دعائے کمیل مد و جزر ہے، مد و جزر، اوپر نیچے اوپر نیچے. اس طرح انسان کے دل کو ایک دم خدا متعالیٰ کہیں بہت نزدیک لائے، پھر تھوڑا سا روک لیا. بس اگر آپ دیکھیں کہ دعائے کمیل کے کلمات شروع ہوئے اسألوکا سے مثال کے طور پر، اس کے بعد یا نور و یا قدوس ادھر تک لاتے لاتے ایک جگہ پہ لے کے چلے گئے، اس کے بعد تکلم شروع ہو گیا، کلام شروع ہو گیا. صحیح. تو یہ سب چیزیں دعاؤں کے اندر ہوتی ہیں. 4-5 گھنٹے تک یہ ہونا چاہیے، 4-5 گھنٹے تک یہ ہونا چاہیے. یعنی توقع نہیں ہے ایک آدمی 5 گھنٹے تک خدا سے متصل رہے گا، یہ شاید عرفا کے اندر ہی حاصل ہوتا ہوگا، عام آدمی کے اندر یہ حاصل نہیں ہو پاتا. تو ہوگا یہ کہ وہ بیٹھے گا، شروع میں کچھ عبادتوں کو ہلکے دل سے کرے گا، پھر کچھ عبادتوں کے اندر دل اس کا بہت مائل ہو جائے گا، پھر کہیں پر مثال کے طور پر عبادت کو آرگنائز کرنے والے جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سننے والوں کو اوپر لے کر آنا ہے، تو اس کو اوپر لے کر آئیں گے، لوگوں کے قرب کو بہت بڑھا دیں گے، پھر کوئی عمل انجام دلوا دیں گے. یہ سب کام عبادت کے اندر ماہ مبارک رمضان کے اندر انجام پا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کی عبادت ہے، یہ مفید ہے. بس پہلے والے میں کیا تھا، پہلے والے میں یہ تھا کہ بے اثر صرف پڑھتا ہے، ہم نے کہا وہ نہ پڑھنے سے بہتر تھا، چلو یہ تو کیا اس نے. دوسرے میں یہ ہوا کہ اس نے عبادتیں کیں اور 4 گھنٹے کی عبادت میں مثلاً 10 منٹ واقعا خدا متعالیٰ کے نزدیک پہنچ گیا، ان کا بہت بڑا کمال ہوا ہے، بہت بڑا کمال ہوا. اب سوال یہ، آیا عبادتیں بس اسی کے لیے ہیں؟ مثلاً آپ نے شب قدر اعمال انجام دیے، 4 گھنٹے آپ نے اعمال انجام دیے، 5 گھنٹے اعمال انجام دیے، اب جو وہاں سے باہر نکلے اب کیا؟ آیا شب قدر شب قدر کے لیے ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا. دعائے کمیل دعائے کمیل کے آدھے گھنٹے کے لیے ہے، دعائے ندبہ دعائے ندبہ کے آدھے گھنٹے کے لیے ہے، اعمال 4 گھنٹے کے لیے ہیں، یعنی کہ نہیں کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ کیا ہو رہا ہے؟ عبادت آپ کو جوش دے رہی ہو، عبادت آپ کے اندر جذبہ ایجاد کرے. آپ جب عبادت سے فارغ ہو کر باہر نکلیں، آپ کے اندر اللہ کی بندگی کی توانائی نظر آنی چاہیے. کہ پہلے اگر آپ اللہ کی بندگی کے اندر تھوڑا سا سوچتے، اب آپ کے اندر غیر معمولی انرجی آ گئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم تھوڑا سا فرق ایجاد کرتے ہیں عبادت میں اور بندگی میں، عبادت میں اور بندگی میں. گرچہ دونوں کا عربی میں جو جملہ استعمال ہوتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ عین بے اور دال استعمال ہوتا ہے، عبد عبادت. صحیح. تو ہمارے یہاں عبد عبادت معبود عابد سب کا ترجمہ عبادت سے ہوتا ہے، جبکہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس کا ترجمہ بندگی سے ہونا چاہیے. عابد صرف عبادت کرنے والا نہیں ہے، بندہ خدا ہے. عابد وہ ہے جو خدا نمتال کا بندہ ہے. اب سب یہ بندگی کی علامت ہونی چاہیے. ہم نے ان سب کو علامت بنایا ہوا ہے، کام بنایا ہوا ہے عبادت کے نام پر، صحیح ہے؟ بس عابد اور عابد بمانے عبادت کرنے والا اور عابد بمانے بندہ، فرق کیا ہے ان دونوں کا؟ فرق یہ ہے جو عبادت کرنے والا ہے وہ عبادت کرنے کے دوران خدا کو دیکھتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ عبادت کرنے کے بعد بھی خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے توجہ نہیں ہٹاتا. بندہ خدا بندہ خدا رہتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا اپنی بندگی سے. تو یہ جو ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر صورتحال پیش آتی ہے نا، کہ آپ ایک دیکھتے ہیں ایک آدمی بڑا پاک و صاف ہے عبادت کے دوران، باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس آدمی کے ساتھ. مجھے یاد ہے انسان اپنی پرانی زندگی کو سوچ سوچ کے اپنے لیے بھی عبرت دیتا ہے، اپنی چیزیں نہیں سناتا، دوسروں کی غلطیاں سناتا رہتا ہے. جرات نہیں ہوتی نا اپنی خرابی انسان کس طرح بول دے، باہر دوسروں کی سنانے تو سناتے ہیں ہم لوگ. تو وہ دوسروں میں مجھے یاد ہے ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، اور وہ مسجد میں پابندی سے پڑھتا تھا، نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتا تھا. اسکول سے نکلنے کے بعد خوب لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اچھا ہم لوگ اب آپ پپو کہیے شریف کہیے، اس ٹائپ کے لوگ تھے. ظاہر ہے وہ جو شریف ہوتا ہے پپو بھی بن جاتا ہے نا اس کو، لوگ اس طرح کہتے ہیں. اچھا ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہ عجیب بندہ خدا ہے، مسجد میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اتنا عابد زاہد. یعنی وہ زیارت پڑھتا تھا تو آنسوں سے روتا تھا، وہ زیارت پڑھتا تھا، کبھی مثلا اذان ہوتی تھی تو روتا تھا، ہم اس کو دیکھتے تھے. اسکول سے نکلتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس آدمی کو، کس پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے. بٹ اس بندے خدا میں اب اچھی تبدیلیاں آ گئیں، اب بہت اچھا آدمی ہو گیا. اب الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ نہیں واقعی اب عبادت گزار بندہ بن گیا. تو اس زمانے میں اس کے اوپر یہ حالت طاری ہو گئی تھی، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عبادت سے لذت تو لے رہا تھا لیکن عبادت کا ترجمہ نہیں کر پا رہا تھا کہ بھائی اس عبادت کا میری ذات پہ کیا اثر پڑنا چاہیے. تو اذان سنتا تھا روتا تھا، زیارت پڑھتا تھا روتا تھا، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں یہ میری زندگی کو بھی تبدیل کرنی ہے. وہ سمجھتا تھا یہی سب کچھ ہے بس. جیسے کہ ہم لوگ کے یہاں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سعید الشہدا کی راہ میں ماتم کر لیا یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا، باقی کے لیے آزاد ہو گئے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ آپ کہنے کی کوشش کریں گے تو عجیب مصیبت کر دیں گے، مصیبت برپا کر دیں گے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سید الشہداء کی محبت جز وقتی عمل نہیں ہونا چاہیے، کل وقتی عمل ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ سید الشہداء کے سامنے خاضع و خاشع رہیں، ان کے سامنے تسلیم رہیں. تو اب کیا ہو گیا، ماہ مبارک رمضان کو لوگوں نے تین طرح سے دیکھا ہے. اچھا ہم نے اس کیٹیگری کو شامل ہی نہیں کیا جس نے ماہ مبارک رمضان کے آنے جانے پہ زیادہ توجہ نہیں دی، جو بیچارہ اس سے پریشان ہوتا رہا کہ یار یہ کب ختم ہوگا، تو یہ شیڈیول جو خراب ہوا یہ تو صحیح ہو. ایک تو وہ گروپ ہوتا ہے نا جو بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے یار یہ ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور اس کو مبارک بھی نہیں کہتا، پھر وہ کہتا ہے یہ رمضان آتا ہے مصیبت شروع ہو جاتی ہے، اس طرح سے کہتا ہے. اب بس روایت میں ہے کہ رمضان خدا نمتال کے اسامی میں سے ہے، خدا نمتال کے ناموں میں سے ہے. تو صرف رمضان مت کہو، ماہ رمضان کو. اس طرح سے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، میں ذہن میں اچانک آ گیا. یہ روایت پہلی دفعہ مجھے ہمارے ایک مدرسے کے اندر کلاس فیلو تھا، اس کا نام کرامتی تھا، کرامتی ایرانی تھا، شہید ہو گیا تھا بعد میں، اس نے وہ سنائی تھی. تو مجھے اچانک اس روایت سے کہتے ہوئے ان کی یاد آ گئی. دو جملے شہدا کے بارے میں عرض کروں، یہ لوگ رہتے تو دنیا میں ہی تھے لیکن عجیب مخلوق تھے، سب سے تھوڑے سے علیحدہ تھے. صاف سمجھ میں آتا تھا کہ یہ لوگ تھوڑے سے مختلف ہیں، اور ان کے مختلف ہونے کو ہم لوگ احساس کرتے تھے کہ یار یہ لوگ کچھ اور ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا تھا کہ جو لوگ اس زمانے میں محاذ پہ جاتے تھے ان میں سے کچھ کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ شہید نہیں ہوگا، یہ واپس آ جائے گا، اور کچھ کے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ گیا اور گیا، یہ واپس نہیں آئے گا. تو وہ جاتے تھے واپس آتے تھے تو ہم سوچتے تھے اللہ کا شکر ہے اس دفعہ تو آ گیا ہے، دوبارہ گیا تو مصیبت ہو جائے گی. اچھا یہ لوگ جنگ کے اتنے عاشق ہوتے تھے، میں آپ سے عرض کروں کبھی آپ ایسا کریں دو چار دن کے لیے کسی دیہات میں چلے جائیں، شاید چند گھنٹے تو آپ مثلا گائے بکریاں دیکھنے میں گزار لیں گے، لیکن جب آپ کو سونا پڑے گا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں رہنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اور جنگ میں رہنا وہ تو انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، جنگ میں رہنا بہت مصیبت کا کام. وہ شکر ہے ہمارے ملک میں جنگ ہوئی 17 دن کی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ جنگ کہتے کسے، پبلک کو تو نہیں پتہ چلا، وہاں تو ایک ایک بندے کو پتا تھا کہ بھائی جنگ کیسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو آسان نہیں ہوتا ماہ محاذ پہ رہنا، جان بھی خطرے میں، مصیبتیں علیحدہ اور ہر قسم کی مصیبت ہوتی تھی. لیکن ان لوگوں کا یہ عالم ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، وہ کوئی بہت بڑے مولانا صاحب تھے، کوئی امام جمعہ بھی تھے کسی علاقے کے. ایران میں پورے شہر میں ایک جمعہ ہوتی ہے بس، تو ایران کا جو امام جمعہ ہوتا ہے وہ میئر کی طرح بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے. پورے شہر میں ایک جمعہ ہوتی ہے، تہران میں، قم میں، مشہد میں، سب میں ایک جمعہ ہوتی ہے. تو کسی علاقے کا امام جمعہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت طاقتور آدمی تھا. تو یہ جو کلاس فیلو تھا، وہ تھا روم میٹ تھا، اس کے والد کہیں کہ امام جمعہ تھے، اور انہوں نے لا کر اس کو اس مدرسے میں رکھا تھا اس امید پر کہ یہاں کے پرنسپل بہت سخت ہیں، اس کو محاذ پہ نہیں جانے دیں گے. چونکہ کہتے تھے بیٹا تو پڑھ لے، پڑھ لیں گے کام آئے گا، بعد میں اسلام کے کام آئے گا، تو ابھی چلا جائے گا شہید ہو جائے گا، پھر کام کیسے آئے گا. تو بیچارے اس کو پکڑ کے لائے کہ یہ مدرسے کے پرنسپل بہت شدید آدمی ہیں، یہ جانے نہیں دیں گے اس کو. یقین مانے میں اس کو رات کو دیکھتا تھا، وہ بستر پہ روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا. ایک دفعہ بھاگ گیا مدرسے سے، اس کے ابا آئے، انہوں نے وہ حساب کتاب لیا پرنسپل سے کہ ابھی تم کو دیکھے گئے، دیکھیں اس کو سنبھال کے رکھنا. بھاگ گیا، بھاگ گیا، پتا چلا محاذ پہ چلا گیا. پھر انہوں نے اس کو وہاں سے نکلوایا، اس کو پکڑ کے لائے، پھر مدرسے میں رکھا کہ اب تم یہاں پہ رہو گے، اور یہ بندش وہ بندش، باہر نہیں جائے گا، اندر نہیں آئے گا. تو وہ اتفاقاً ہمارے کمرے میں ہی تھا، تو وہ رات کو روتا تھا، اور ہم مثال کے طور پہ ہمارے جو سینئر تھے اس کو جا کے سمجھاتے تھے کہ بندے خدا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی کبھی آگے بھی شہید ہونے کا چانس ہوتا ہے ایسے. تو وہ بار بار رو رو کے کہتا تھا مجھے پتا ہے یہ چانس نکل گیا پھر شہید نہیں ہوں گے، ہمیں یہیں پہ شہید ہو جانا چاہیے. اور میں یقین بتا رہا ہوں ابھی بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ روتے ہیں ایران کے اندر کہ یار وہیں پہ شہید ہو جاتے شروع شروع میں تو یہ ساری مصیبت نہیں اٹھانی پڑتی جو بعد میں آئے گی. کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی بات. تو وہ لوگ تھوڑے سے عجیب تھے، مثلا یہ جو کرامتی تھا یہ بندہ خدا بہت سادہ طبیعت کا تھا. اسی طرح ایک اور دوست تھا حبیبی نام کر کے، وہ اذان دیتا تھا تو بیٹھے بیٹھے لڑکے روتے تھے، اس کی اذان میں بڑی عجیب تاثیر تھی. یہ سب لوگ کچھ نہ کچھ تھے جن کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ لوگ تھوڑے مختلف ہیں اور ان کا حساب کتاب کچھ اور لگتا ہے. بہرحال تمام شہدا کی ارواح کی بلندی کے لیے خدا انشاءاللہ ہمیں بھی ان کی راہ پہ چلنا نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بس ہمارے مبارک رمضان کے بارے میں تین قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ جو صرف عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تاثیر نہیں جانتے، اثرات نہیں جانتے، صرف عبادت کرنا جانتے ہیں. دوسری قوم وہ ہے کہ جو عبادت کرتی ہے، مزہ لیتی ہے، لیکن ہال جب تک ہال میں ہے، یہاں سے باہر نکلے معاملہ ختم ہو گیا. تیسرے لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ عبادت کا اصلی اثر عبادت کے بعد ظاہر ہونا چاہیے. اچھا آپ نے تین کیٹیگریز دیکھنی. اب پہلی شوال کو کس پر اثر باقی رہے گا؟ طبیعتاً تیسری والی کا. صرف تیسری کیٹیگری ہے جس کا اثر پہلی شوال کو بھی رہے گا، ورنہ پہلے والا وہ تو اپنا بینک بیلنس بنا کر 29 ماہ رمضان کو فارغ ہو گیا ہے. اس نے تو سمجھ لیا کہ جنت کا وہ ٹھیکیدار تھا، اس نے ٹھیک ٹھاک خریداری کر لی ہے، وہ قیامت کے دن مل جائے گی اسے. وہ دوسرا والا جو تھا وہ مزے اور لطف لینے کے لیے بیٹھا تھا، اس نے مزے اور لطف لیے، اچھا لگا اس کو، سارے کام ہوئے، لیکن پہلی شوال جو آئی تو اب وہ لطف ختم ہو گیا، چونکہ اب تو اعمال نہیں ہونے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا. تیسری کیٹیگری جو تاثیر لے کر اٹھ رہی ہے، دین خدا کے لیے اپنے اندر جذبہ لے کے اٹھ رہی ہے، وہ لوگ اس ماہ مبارک رمضان کی تاثیر کو آگے لے کر جائیں گے. اچھا یہ جب جذبہ لے کے اٹھتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ جذبہ لیتے ہیں پھر کرتے کیا ہیں؟ دو چار جملے اس پہ بھی عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہاں ایک اور بہت اہم گفتگو ہے جس کو ہم فلسفی آف ریلیجن کہتے ہیں، فلسفہ دین. دین کا فلسفہ کیا ہے؟ یقین مانیے میں جب طالب علم بنا تو ایک دو سال تک تو یہی سوچتا رہا کہ تبلیغ کرتے کیوں ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. مثلا میں کہیں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی مجھے سناتا تھا. اچھا آپ شاید جانتے ہوں گے ہمارا پرانا وقت، آپ کو یاد ہوگا کہ میں مجلسے نہیں پڑھتا تھا، مجلسے نہیں پڑھتا، صرف درس دیتا تھا، اور تبلیغ میں میں تقریباً نل آدمی سمجھا جاتا تھا. 12 سال میں میں جب ایران میں رکا تھا تو شاید 3-4 مہینے 6 مہینے ہی پاکستان آیا ہوں گا، کبھی تبلیغ کے لیے نہیں آتا تھا، یہاں وہیں پہ رکتا تھا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تبلیغ ہوتی کیوں ہے. اچھا دین کو میں سمجھتا تھا کہ دین بہرحال ایک چیز ہے سیکھنے کے لیے. عمل کرنے کے لیے. وہ سیکھ لیا, وہ عمل کر لیا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ تبلیغ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ. مثلا آپ جا رہے ہیں دوسروں سے کہیں نماز پڑھے, کیوں کہوں اپنی نماز پڑھ لوں, معاملہ ختم ہو گیا, کام ختم. تو کافی عرصے کے بعد یہ بات کلیئر ہوئی کہ ایک چیز فلسفہ دین بھی ہے, ایک خود دین ہے, ایک فلسفہ دین ہے. آپ اگر خود دین میں پھنسے تو تھک جائیں گے, آپ کو فلسفہ دین تک پہنچنا پڑے گا. اچھا فلسفہ دین کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ دین کیا دینے کے لیے آیا ہے, انسانیت میں کیا ایجاد کرنے کے لیے دین آیا ہے. مثلا فرض کیجئے آپ نے نماز پڑھی, آپ کو مزہ آیا, آیا دین مزے دینے کے لیے آیا ہے, لطف دینے کے لیے آیا ہے. مثلا آپ نے نماز پڑھی, آپ کو ایک معنوی کمال نصیب ہوا, آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ آپ کا مستقبل کیا ہے, دین یہ دینے کے لیے آیا ہے. آپ نے ایک نماز پڑھی, آپ نے ایک عبادت کی, اس عبادت کے نتیجے میں آپ نے پانی کو ہاتھ لگایا, یہ سونا بن گیا, دین یہ دینے آیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ دین. بھائی دین دینے کے لیے کیا آیا ہے, یہ خود بہت بڑی گفتگو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جو میں نے عرض کیا, ہم لوگوں کے معیار خراب ہیں. تو ہمارے نزدیک اگر کوئی دین کے نام پر یوں گلاس اٹھائے, پھونک مارے اور اس پانی کو سونا بنا دے, تو چھوٹے موٹے لوگوں کے نزدیک تو یہی امام ہو جائے گا, امام ہو جائے گا. کیوں؟ یہ سونا بنا دیا. اچھا اگر میں اس سے کہوں کہ بھائی یہ تو سونا بلیک میجک سے بھی بن سکتا ہے, اب کیا کرو گے؟ اب پھنس گئے. بھائی اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اچانک میں اٹھنا شروع ہو جاؤں اور زمین سے 3 فٹ اوپر اٹھ جاؤں, تو یہ معجزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو معجزہ ہو گیا. آگا کشمیری کا واقعہ مشہور ہے, وہ کوئی ہندو آیا نجب, اس نے کہا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں. یہ اس نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ جناب کھڑا ہوا, اس نے کچھ کیا, وہ زمین سے اوپر ہونا شروع ہو گیا, زمین سے اوپر اٹھا. آگا کشمیری نے دیکھا فوت ہو جو بہت پہلے فوت ہو گئے. وہ زمین سے اوپر اٹھا, انہوں نے اپنی جوتی پھینکی, وہ اس کے سر پہ لگی, دھڑ 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 مار کر زمین کے اوپر کھڑا کر دیا, جوتی واپس لے کے اپنے پاؤں میں پہن لی. تم شوبدے دکھا رہے ہو تم ہمیں, تم کرتب دکھانے آئے ہو ہمیں. یہ دین نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ دین ہے, دین یہ دینے آیا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے. کسی آدمی کو دیکھ کر آپ بتائیں کہ تم 5 سال بعد یہ ہو جاؤ گے, 4 سال بعد یہ ہو جاؤ گے, تم یہ, یہ دین دینے نہیں آیا ہے. یہ دین کا ایک سائڈ کا ایفیکٹ ہے جو بہت زیادہ دین کی نظر میں بھی نہیں ہے, چونکہ سائڈ ایفیکٹ اور بھی بہت ساری چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے. ایک کرسچن جو پادری یہ سب کام کر لیتے ہیں, کوئی لنگڑا تھا اس کو کھڑا کر دیا, کوئی اندھا تھا اس کو آنکھ دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ ہندو جو بہت ساری حرکتیں کر لیتے ہیں, ان سب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کام کر لیتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ اگر دین یہ شعبے دکھانا ہے نعوذ باللہ, تو پھر تو یہ تو بہت سارے لوگ دکھا رہے ہیں, پھر دین کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جائیے کسی یوگا کے ایکسپرٹ سے بھی بات کر لیں, تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دے ہی دے گا. وہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ کام کر لو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کچھ ریاضتیں بتا دیتے ہیں, کچھ پریکٹسز بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اصل کچھ نہ کرے آدمی اتنا ہی کرے کہ کچھ دیر تک بھوکا رہے, اتنا ہی کرے کہ ایک ہفتے تک کم سوئے, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اگر یہی کچھ کرنا ہے تو یہ تو اس کے لیے بھی دین کی ضرورت نہیں, دعائے کمیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. دین کیا دینے آیا ہے آپ کو؟ دین بندوں کو کیا دینے آیا ہے؟ آدمی تعجب سے دیکھنے لگتا ہے کہ دین کے بہت سارے عاشقوں کو نہیں معلوم کہ دین دینے کیا آیا ہے. واقعاً دین کے چاہنے والوں کو نہیں معلوم. تو اب انسان دیکھتا ہے بھائی دین کیا دینے آیا ہے, یہ سب تو نہیں دینے آیا ہے کہ بھائی وہ کرامات دکھا دے, معجزات دکھا دے. مثال کے طور پہ جن کو ہم معجزات کہتے ہیں, اچھے معجزات نہیں ہوتے, یہ تھوڑا سا عادت سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں, معجزات نہیں ہوتے. یوں لگتا ہے یہ سب دینے نہیں آیا ہے. اگر معاشرے کی سطح پہ جائیں, دین معاشرے کو کچھ دینے آیا ہے, دین فرد کو بھی کچھ دینے آیا ہے, معاشرے کو بھی کچھ دینے آیا ہے. اچھا معاشرے کو کیا دینا چاہتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو انسانوں کو دین دینا چاہتا ہے وہ عدل و انصاف ہے. پہلی چیز ٹاپ پرائرٹی دین کی عدل و انصاف. کافی مدت مجھے لگی اس بات کو سمجھنے میں کہ دین کے لیے عدل و انصاف اتنا اہم کیوں ہے. اچھا کہنے کو تو میں کہہ سکتا ہے آدمی, پڑھنے کو پڑھ لیتا ہے, لیکن سمجھ میں آنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو, آپ کے نزدیک میکینزم کھل جائے سارا, آنکھوں سے آپ دیکھنے لگے اچھا کہ یہ یوں ہو رہا ہے. الفاظ تو آدمی پہلے دن سے رٹ لیتا ہے. جو کوئی بھی عقائد کے اندر مثلا باب ہادی عشر جیسی کتاب پڑھے گا, پہلی پہلی کتابوں میں سے, وہ جان جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک عادلانہ نظام بنایا, خدا عادل ہے, اس نے کائنات کو عدل پہ خلق کیا. لیکن یہ سمجھ لینا کہ دین عدل دینے آیا ہے, تو پھر مسئلہ یہ کہ عدل سے ہوگا کیا؟ معاشرے میں عدل انصاف ہوگا تو ہوگا کیا؟ اور اس کے بعد ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں معاشرے کے اندر اگر عدل و انصاف ہوگا تو انسانوں کی ذات کے اندر جو ہنر خدا نے چھپائے ہوئے ہیں یہ کھلنا شروع ہو جائیں گے, وہ ہنر کھلنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ ہنر ان چھوٹے چھوٹے کمالات اور جادو نما چیزوں سے بہت مختلف ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ جادو, یہ سب جادو ٹائپ کی چیزیں ہیں, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. خدا نمتال نے دنیا بہت وسیع خلق کی ہے, بہت وسیع دنیا خلق کی ہے, وہ ساری صلاحیتیں انسان کے اندر پروان چڑھنے لگتی ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو کمالات کی طرف پہنچانے کی کوشش کرے. یہ دین دینے آیا ہے. تو اگر آپ کی بندگی واقعی بندگی ہو تو آپ دنیا میں عدل کے پھیلانے کے لیے اپنے اندر جیسے پارا احساس کریں گے, آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی. کس کام کے لیے؟ عدل پھیلاؤ. آپ ظلم برداشت نہیں کریں گے سید الشہداء کی طرح, مولانا المومنین کی طرح, ان کے اصحاب گرامی قدر کی طرح. یہ لوگ عدل کے لیے مر گئے, جانے دے دی انہوں نے عدل کی خاطر. کیا ملا حضرت ابو ذر غفاری کو اتنا چیخ پکار کرنے پر؟ ربضہ کے صحرا میں تنہائی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے, نہیں معلوم بھوک کے عالم میں تھے کس عالم میں تھے, نہیں معلوم. کیا ملا حضرت سلمان فارسی کو؟ اتنی جدوجہد کی, اتنی شمشیر چلائی, امیر المومنین کے رکاب میں اتنی جنگیں لڑی. خود اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو 11 نسلیں قربانیاں دی ہیں, ظاہری طور پہ کیا نصیب ہوا, ظاہری طور پہ اگر کوئی دیکھے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب کا سب کر رہے تھے معاشرے کو عدل دینے کے لیے. اگر میرے اور آپ کے اندر عبادت نے واقعا اثر چھوڑا ہے تو ہم عدل پہ جان دیں. بڑی دیگر درود بھیجے محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. یہ عبادت کا اثر ہوگا کہ اگر آپ پر اور ہم پر عبادت نے واقعی تاثیر ڈال دی, ہم دنیا میں عدل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, ظلم برداشت نہیں کریں گے. یہ وہ پہلو ہے جو ہمارے ہاں ابھی تک ناقص ہے. ہم لوگ عبادت کو ثواب کا کاؤنٹر سمجھ رہے ہیں یا عبادت کو وہ جو میں نے کہا کرامات معجزات اس کے لیے سمجھ رہے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے. عبادت بندہ خدا بناتی ہے, بندہ خدا دنیا میں عدل کے لیے اپنے قدم بڑھاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح. کتنی دفعہ یہ گفتگو ہوئی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیوں اتنی محنت کرتے تھے, ظالموں سے ٹکراتے تھے؟ وہ سب اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ انسانوں کے اندر جتنے بھی خدا نے کمالات چھوڑے ہیں وہ اس صورت میں ملیں گے جب معاشرے میں عدل ہوگا. تو اچھا, اب آپ کے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اب ماہ مبارک رمضان اختتام پر ہے, اب میں قبولیت کے آثار عرض کروں. پہلا اثر, آپ کے اور ہمارے دل میں انسانی ہمدردی بڑھی یا کم ہو گئی؟ اچھا, آپ کہیں گے عبادت کا انسان کی ہمدردی سے کیا تعلق؟ بھائی میں نے عبادت کی, مجھے کمالات ملنا شروع ہو گئے, اس میں انسانوں کی ہمدردی کیوں؟ اگر عبادت اس لیے کی تھی کہ بندے خدا بننا ہے تو بندے خدا اللہ کے باقی بندوں سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے خدا کہاں غافل ہوگا؟ بندے خدا دوسرے بندوں کی مصیبت کے اوپر کڑے گا, مرے گا, شاید غم و غصے سے اپنے آپ کو خدا نہ کرے جان سے کھو بیٹھے. کیوں دوسرے بندوں سے غافل کیسے رہے گا؟ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی حیات طیبہ سے, سیرت طاہرہ سے ہم لوگوں کو سکھا رہے تھے. میں خود ایک بات سوچتا ہوں, مثلا فرض کیجئے ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور ایک جگہ کو صاف کرنا ہو, اور مثال کے طور پر لوگ کہیں گے بھائی اس جگہ کو صاف کرو اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, تو ہم کہیں گے یار تم پڑھتے رہو کوئی بات نہیں, دوسرے لوگ صاف کر لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نماز پڑھنے دو کوئی بات نہیں. مثلا فرض کیجئے کہ ایک گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے باہر اس جگہ کو تیار کرنا ہے, ایک آدمی عبادت کر رہا ہے, قرآن کریم پڑھ رہا ہے, تو لوگ پسند کرتے ہیں جو عبادت کر رہے وہ عبادت کرے, باقی لوگ کام کر لیں گے. صحیح ہے. اچھا, اس کی عبادت کا کیلیبر کیا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. امیر المومنین عبادت رات کو نہ کریں اور گلیوں میں یتیموں کو کھانا پہنچائیں. امیر المومنین کا دل نہیں چاہتا میں عبادت کروں. ظاہر ہے کہ تڑپتے تھے کہ عبادت کریں. اچھا, وہ اپنی عبادت کو وقفہ دیتے تھے کس لیے؟ یتیموں کو کھانا پہنچانے کے لیے. صاحب عقل بے فائدہ پہ جائے گا, کم فائدہ پہ جائے گا یا زیادہ فائدے پہ جائے گا؟ امیر المومنین جیسا صاحب عقل, کے صاحب عقل نہیں مالک عقل اصل, وہ اپنی عبادت میں توقف ڈالتے تھے کہ میں چند یتیموں کا ساتھ دے دوں, چند غریبوں کا ساتھ دے دوں, چند مظلوموں کے لیے ہمراہی میں ان کے ساتھ کھڑا نظر آؤں. تو اب یہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی اس عبادت کی تاثیر جو یتیم کا ساتھ دینے کی صورت میں تھی کتنی بڑی تھی کہ اس کے لیے امیر المومنین جیسا اپنی عبادت روکے اور وہ کام کرے, امیر المومنین جیسا اپنی عبادت کو متوقف کرے اور مثال کے طور پر بھوری سر پہ لاد کر یا کندھے پہ لاد کر غریبوں مسکینوں کے لیے لے کر چلے. کتنی بڑی چیز ہونی چاہیے یہ. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں فالتو وقت کی چیزیں ہوتی ہیں اور معمولاً اس کو کر کے کڑ بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی اس میں ہمارا وقت ضائع کر دے تو ہم کہتے ہیں یار اس نے بہت وقت ضائع کر دیا, ہمیں اس کو اہمیت دیتے تھے. صحیح, یہ وہ عبادت کے اثرات ہیں جن سے ہم ابھی تک شاید اتنی زیادہ آشنائی حاصل نہیں کر سکے. اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے شاید یہی اثر ہیں جو معاشرے تبدیل کرتے ہیں. کیسے بندگیاں تبدیل کرتی ہیں, کیسے اللہ کی عبادتوں سے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں, وہ اس طرح تبدیل ہوتے ہیں کہ لوگ عبادت کرتے ہیں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے بعد پھر ظالم کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں, پھر ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے اندر اترتے ہیں. مشہور و معروف واقعہ موجود ہے کہ مثلا جب آیت اللہ خمینی کو عراق سے نکالا جا رہا تھا تو وہ جناب علی انہوں نے ایک سفر کیا, ایک رات ادھر سے ادھر بارڈر کی طرف گئے تو اس نے لکھا کہ سارے دن وہ مصیبت میں رہے چونکہ حکومت کی طرف سے جاسوسوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا. اس کے بعد رات کو سفر شروع ہوا اور پتہ نہیں کس بارڈر کی طرف پورے رات گاڑی چلتی رہی اور وہ اس میں مشغول رہے, یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچے جہاں پر اذان فجر میں 2.5 گھنٹہ باقی تھا. تو اب پورے دن کے وہ سب تھا کہ مارے یہ وہ اور اگلے دن پھر ایک سفر ہونا ہے, دشمن سے لڑنا ہے, یہ ساری باتیں. انہوں نے اپنے 2 گھنٹے عبادت کے وہ متاثر نہیں کیے, اذان سے 2 گھنٹے پہلے کھڑے ہوتے تھے عبادت کرنے کے لیے, اس کو انہوں نے چینج نہیں کیا. صحیح, تو انسان سوچے کہ بھائی یہ کیا ہوا, انہوں نے اس وقت عبادت کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں نہیں, ریسٹ کر لیتے اور کل کچھ اور کرتے کیوں. یہ لوگ عبادت سے طاقت حاصل کرتے ہیں, عبادت سے توانائی حاصل کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ظلم سے لڑ رہا ہے اور کل اس کو بہت بڑی لڑائی لڑنی ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ رات کو عبادت کرے گا جیسے سید الشہداء نے کیا. اگلے دن عاشور کا دن تھا, مارکا عجیب و غریب تھا, فرمایا رات کا وقت مہلت لے لو, ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے. یہ عبادت کی تاثیر ہے, یہ عبادت کی وہ اصلی تاثیر ہے, یہ قبولیت کا اثر ہے کہ اگر آپ کی اور میری ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں ہمارا دل انسانوں کی مدد کے لیے زیادہ تڑپے گا, ہمارا دل ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ جرات حاصل کرے گا. اگر پہلے خوف زدہ ہوتے تھے اب کم خوف زدہ ہوں گے, اگر پہلے احساس کرتے تھے کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا مثال کے طور پر ہماری زندگی ضائع ہوئی, اب ضائع احساس نہیں کریں گے, اپنے اندر توانائی حاصل کریں گے. تو آپ اور میں ہمیشہ اپنے اندر دیکھیں ہمارے اندر اچھے کاموں کی توانائی کتنی بڑھ رہی ہے, یہ عبادت کا اصلی اثر ہے. باقی لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں بہت, یعنی شیطان عجیب بیوقوف بناتا ہے. آپ خوارج کی مثال جانتے ہی ہیں, اتنی عبادت کرتے تھے, اتنی ریاضت کرتے تھے, سب کام کرتے تھے, صرف ایک مصیبت کے ساتھ انسانوں کے معاملے میں بے رحم تھے, نظام عدل کو نہیں سمجھتے تھے, عدل کے نظام سے واقف نہیں تھے, امامت اور رہبری کے دشمن تھے, نہیں جانتے تھے. یہ سب چیزیں جو عبادت کے نتیجے میں حاصل ہونی چاہیے کہ جب آپ نے عبادت اپنی بڑھا دی, آپ کا ماہ مبارک رمضان اچھا گزر گیا, اب آپ کا دل تیار ہو گیا, اب آپ جب ظلم کا مقابلہ کریں گے, سخت مقابلہ کریں گے, مصیبتوں کو تحمل کریں گے, قربانی اور ایثار دیں گے, تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر آپ اس چیز کو پائیں گے. تو ان عبادتوں کے, ایسی عبادتوں کے اثرات کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اچھا, اب ایک اور چیز بھی ہے, مثلا فرض کریں کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں خود اپنے آپ سے یہ کہوں کہ بھائی مجھے عبادت کا یہ اثر فی الحال نظر نہیں آ رہا اپنے اندر, صحیح میرے اندر یہ اثر نظر نہیں آ رہا, میں نے عبادت کی, میرا پہلے بھی دل نہیں چاہتا تھا بہت زیادہ ایسے کام کرنے کا, ابھی بھی دل نہیں چاہتا, تو کیا اس بات کی نشانی ہوئی کہ میری عبادت قبول نہیں ہوئی؟ میں کہوں گا یہی کہ توجہ دینا شروع کر دے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہو گیا, ورنہ پہلے تو توجہ بھی نہیں دے رہا تھا. یہی کہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے دین کے لیے بہت کچھ کرنا ہے, دین صرف خود غرضی کا نام نہیں ہے. ہم لوگ پتہ نہیں دین کو کیا بنا کے بیٹھ گئے, ہم لوگوں کے نزدیک دین صرف جنت میں پہنچنے کا ایک راستہ ہے. یہاں پر ایک شادی دین سنبھالی جا رہی تھی, وہاں جا کے 25 یوں ہو رہے ملیں گی, ہم ہم لوگوں میں سے بعض کے نزدیک دین یہ رہ گیا ہے. جو لذتیں دنیا میں نہیں ملی وہ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ لذتیں چنیں گے جو یہاں پہ نہیں چن سکے تھے. دین یہ نہیں ہے, دین اس سے بڑھ کر ہے, کہیں بڑھ کر ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضایت ان تمام چھوٹے موٹی چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے. دین کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے, اور دین کی اساس یہ ہے, یہ قربانی کے لیے تیار کرتا ہے انسان کو. جس دن آپ قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہوں, آپ کے دل میں قربانی کی شدت بڑھ رہی ہو, مجھے دین کے لیے کچھ قربانی دینی ہے, وہ علامت ہوگی کہ آپ کی عبادات قبول ہونا شروع ہو گئی. اور جتنا دین خود غرضیوں کی طرف لے کر جائے, اس کا مطلب ہے یہ دین اصلی نہیں ہے. کچھ عبادات ہو گئی ہیں, اصل بات نہیں آئی ہے. دین کو ڈھونڈیں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا, ایک اور کام کر سکتے ہیں, انبیاء کے واقعات کو اس عنوان سے دیکھیں کہ انبیاء زندگی کیسے گزار رہے تھے. مجھے پھر میں عرض کروں گا, مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے, میں انبیاء کے واقعات پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کیا انسان نہیں ہوتے یہ لوگ, دین کی خاطر یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لوگ مار رہے ہیں, لوگ کوٹ رہے ہیں, تو میں سوچتا تھا یہ لوگ انسان نہیں ہوتے, سب کچھ کیوں قربان کر رہے ہیں. نہیں مانتا نہ مانے اس کو بد دعا دیں, جان جو کچھ بھی کرنا ہے کرے, اپنا راستہ پکڑے, اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اس سے مقایسہ کر لیں اپنا, اس ملک کے اندر فحشا پھیل رہا ہے. ہم لوگ گفتگو کے درمیان ذکر کرتے ہیں, ہم اس ٹی وی پہ یہ دکھا دیا, ٹی وی پہ یہ دکھا دیا, یہ صرف ذکر کی لذت ہے یا دین کی پامالی پہ کڑ بھی رہے ہیں؟ اگر صرف مزے مزے کے لیے ذکر کر رہے ہیں تو یہ دین نہیں ہے. ہاں, آپ حکم خدا کی پامالی پہ کڑ رہے ہوں, یہ دین ہے. کیوں حکم خدا پامال ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ جو اصل دین ہے وہ آپ کے, میں نے عرض کیا, آپ کے سینے میں آگ لگا دے گا, آپ کے رمائے سینے کے اندر آگ لگا دے گا. حکم خدا پامال کیوں ہو رہا ہے؟ انسانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اب بہت چھوٹی سی بات, مثال کے طور پہ جیسے یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا, صحیح نا, ہم سب کو افسوس تو ہوا کہ بھائی بالآخر یہ کیا وحشیانہ پن ہے, کیا بربریت ہے, درندگی ہے, جانور ہو گئے لوگ, کیا ہو گیا, صحیح. کبھی سوچ رہے ہیں شروع کہاں سے ہوا ہے, یہ معاشرے کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں, کن چیزوں کے نتیجے میں معاشرے یہاں تک آتے ہیں؟ اگر تمام چیزوں کی اساس جا کر دیکھیں گے, صرف ایک چیز, خوف خدا ختم ہو گیا. اگر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر طاقت اپنا نشہ دکھاتی ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا کام کرے گا. خوف خدا ہے صرف جو طاقت کی کرپشن کو روکتا ہے, اور کوئی چیز طاقت کی کرپشن کو نہیں روک سکتی. جتنا معاشرے کے اندر خوف خدا ختم ہوتا چلا جائے گا, ظلم اور بربریت بڑھے گی, جانور پن بڑھتا چلا جائے گا. خوف خدا بڑھا, اس سے معاشرہ پھر کنٹرول ہونے کی طرف آئے گا. میں بہت آپ کا وقت لیا اور عرائض آپ کی خدمت میں زیادہ کر دیا. لب لباب کیا ہوا, آپ آج رات بھی عبادت کریں گے انشاءاللہ, خدا ہمیں بھی توفیق دے. اب کچھ اعمال انجام دیں گے, خدا سے طلب کیجئے, میں بھی طلب کروں, آپ بھی طلب کریں, ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں. پتہ نہیں نہیں معلوم کس کی دعا لگ جائے, ہم لوگ فقیر ہیں اس معاملے میں, محتاج ہیں واقعی. ہم لوگ کہتے ہیں التماس دعا محتاج دعا, لیکن پتہ نہیں اس کی محتاجی کو احساس کرتے یا نہیں کرتے, واقعی محتاج ہیں. کہ اگر ہمارے پاس دوسروں کی دعائیں نہ ہوں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ تو ہل بھی نہیں پائیں گے شاید. عمل معلوم ہے ہم لوگ کیا لوگ, تو ہم لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں ایک دوسرے کے. کاش ایک دوسرے کو دعا دینا شروع کر دیں. آپ اعمال کریں گے, ان اعمال کے اندر اپنے لیے ایک دعا مانگیں, خدایا ہماری زندگی دین کے لیے کام آئے, ہم خود غرضیوں میں ختم نہ ہو جائیں. میری زندگی اس میں ختم ہو گئی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا سمیٹا, اس میں ختم ہو گئی. یہ نہ ہو, ہماری زندگی دین کی راہ میں کام آ جائے. کچھ لوگوں کی زندگیوں نے دین کے لیے قربان ہونا ہے, کچھ لوگوں کے اوقات قربان ہونے, کچھ لوگوں کے اجساد قربان ہونے. دیکھیں ہم سے کیا قربانی دین کے لیے دی جا سکتی, وہ طلب کریں. شب قدر کے عنوان سے کہ ایک امکان بہرحال محتمل شب قدر میں سے ایک یہ بھی ہے, تو اس میں خدا نمتال سے طلب کریں کہ یہاں پہ کیا ہوگا, اپنے لیے, اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے, اور سب سے زیادہ ذکر شب قدر کے اندر وجود امام کا ہونا چاہیے. فرشتے ان پر نازل ہو رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح, متعدد روایات موجود ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ امامت پہ دشمنوں کو کیا دلیل دیں, فرمایا ان سے پوچھو یہ جو روح اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں کس پہ نازل ہو رہے ہیں, تمہاری دنیا میں کون ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس پہ فرشتے اور روح نازل ہوں گے, اور اگر نازل نہیں ہو رہے تو کیوں قرآن کریم میں کہتا تنزل الملائکہ, لکھتا ایک دفعہ نزل الملائکہ, ایک دفعہ فرشتہ نازل ہوا, نہیں فرمایا نازل ہو رہا ہے, مسلسل نازل ہو رہا ہے. کہاں نازل ہو رہا ہے؟ ابھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مثلا وجود اقدس امام اس عظمت کے ساتھ کہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں, اگر صرف اتنا ہو جائے کہ اس شب میں کوئی ایک رابطہ امام کی طرف سے ہمیں حاصل ہو جائے, نہیں معلوم کیا کچھ ہو جائے گا. یہ لوگ جو صاحبان فکر ہوتے ہیں, بس یہ آخری جملہ عرض کروں, یہ جو صاحبان فکر ہوتے ہیں یہ امام کی نظروں سے جو تبدیلیاں حاصل ہوتی ہیں انہیں سمجھ لیتے ہیں, انہیں سمجھ لیتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بعض اوقات کسی کو دیکھنا اس کو تبدیل کر دیتا تھا, بعض اوقات صرف دیکھنا تبدیل کر دیتا تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے امام سے ملاقات کی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ میں امام سے مل چکا ہوں, اور وہ کسی عارف کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ تم نے امام سے ملاقات کی, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں ملاقات کی, نہیں تم نہیں جانتے تم ملے ہو. کیوں؟ میں سوچتا تھا صرف دیکھنا بھی تبدیل کر سکتا ہے, یہ اچھی خبر ہے. کیوں؟ ضروری نہیں ہے میں بھی دیکھ پاؤں, اگر اتنا ہی ہو جائے کہ وہ نظر لطف کر دیں تب بھی تبدیلی آ جاتی ہے, نہ دیکھ سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم پوری رات محنت کریں اور امام سے کہیں کہ مولا ایک دفعہ ہماری طرف بھی دیکھ لیں, ایک نظر لطف ہماری طرف بھی ہو جائے, کہ اگر ان کی نگاہ بھی تبدیل کرتی ہے تو اگر ایک دفعہ بھی نظر لطف کر دی نہیں معلوم کیا ہو جائے گا. اور وہ ہمارے پاس واقعہ مشہور موجود ہے کہ وہ جو دعا زیارت عاشورہ پڑھنے والی خاتون تھیں, ان کی وفات کے بعد سید الشہداء نے ان کے اطراف موجود قبروں میں رہنے والوں کو بھی بخشوا دیا تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں اور اس میں ایک قابل قدر آدمی موجود ہے اور کہیں اس پر امام نے نظر لطف کر دی, امکان ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے گا, امکان موجود ہے. تو جدوجہد کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے ہماری زندگیاں امام کے کام آئیں, ہماری جانیں امام کے کام آئیں, اور قرآن کریم بھی اس میں ہمیں دعوت دیتا ہے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار اس شب قدر کا واسطہ, اے پاک پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار اس رات تیری بندگی کرنے والے بندگی کی معراج میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچیں گے, تجھے تیرے بہترین بندوں کا واسطہ, ہماری حقیر عبادتوں کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان کے ثواب جزیل اور ان کے اثرات میں شامل فرما. اے پاک پروردگار دعائیں آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان بندگیوں کے صدقے میں جو تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہوں, اگر ہم میں اس کی صلاحیت نہیں ہے تو تو صلاحیت ڈال دے اور ہماری جانوں کو امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.